بدھ 25 جنوری کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. امریکی صدر ٹرمپ چند مسلمان ملکوں کے لیے ویزوں میں سختی اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. تجزیہ کار نے ٹرمپ کی سوچ بتائی.
ساؤتھ امریکہ سے اور مسلمان ملکوں سے یہ ہمارے یہاں پوری فضا کو خراب کر رہے ہیں تو وہ ان پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, فرحت جاوید سے خبریں سنیے. نوکریوں اور تجارت کے حکم ناموں کے بعد اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو کے ساتھ سرحدی دیوار اور امیگریشن پر کڑی شرائط لاگو کریں گے. یہ اعلان انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کیا. احوال سنیے طاہر عمران سے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک اہم دن کی منصوبہ بندی کی ہے جس میں امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کا اعلان بھی شامل ہے. واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم میں ان کا ایک اہم انتخابی نعرہ میکسیکو کی سرحد پر 2000 میل طویل دیوار تعمیر کرنا تھا. سرحدی دیوار کے علاوہ افریقہ اور مشرق وسطی کے چند ممالک سے امریکہ آنے والے افراد کی کڑی جانچ پڑتال اور غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے سے متعلق حکم نامے بھی شامل ہوں گے. توقع ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ شام, یمن اور عراق سمیت 7 ممالک سے امیگریشن پر کڑی شرائط بھی لاگو کریں گے.
صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو کے دیاہ نامی ہوٹل میں 2 بم دھماکوں اور فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 7 صحافیوں سمیت 50 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پولیس کے مطابق حملے کے وقت ہوٹل میں اراکین پارلیمان بھی موجود تھے. صومالیہ کے وزیر برائے سیکیورٹی عبدالرزاق عمر محمد کے مطابق پولیس نے 4 حملہ آور ہلاک کر دیے ہیں. اسلامی شدت پسند گروہ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اقوام متحدہ نے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر نئی یہودی بستی کی تعمیر کے اعلان کی مذمت کی ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایسے یک طرفہ عمل سے امن کی راہ اور 2 ریاستی حل میں رکاوٹ پیدا ہوگی. رپورٹ کر رہے ہیں عابد حسین.
اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے گزشتہ روز مقبوضہ مغربی کنارے پر 2500 مکانات پر مشتمل یہودی بستی تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوئٹریش کے ترجمان اسٹیفن ڈجارک نے اسرائیل کے اس اقدام کو یک طرفہ اور پریشان کن قرار دیا. دوسری جانب فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ خطے میں قیام امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی تازہ کوشش اور جنگی جرم ہے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ اسرائیل کی جانب سے ایسا دوسرا اعلان ہے. 1967 میں اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضے کے بعد یہاں 140 بستیوں میں 5 لاکھ کے قریب یہودی آباد ہیں.
ملائیشیا کے ساحل پر کشتی ڈوبنے سے اب تک 16 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے. ملائیشیا کی میری ٹائم سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کشتی پر انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے 40 غیر قانونی تارکین وطن سوار تھے. کشتی پر سوار 20 لوگوں کی تلاش کا کام تاحال جاری ہے. ہالینڈ کی حکومت نے ترقی پذیر ممالک میں اسقاط حمل کے لیے قائم امدادی اداروں میں امریکی حصہ ختم ہونے کے بعد بین الاقوامی فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. واضح رہے کہ پیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حکم کے ذریعے اسقاط حمل کی فنڈنگ پر پابندی عائد کی تھی. ہالینڈ کے ترقیاتی کاموں کے وزیر نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے فیصلے کو خواتین کی صحت پر اثر انداز نہیں ہونے دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ فنڈ پر پابندی سے اسقاط حمل میں کمی تو نہیں آئے گی, البتہ اس کے لیے خطرناک طریقے اختیار کرنے کا رجحان بڑھ جائے گا جس سے ماؤں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوگا. معروف امریکی گلوکار مائیکل جیکسن کی اکلوتی بیٹی پیرس جیکسن نے کہا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے والد کو قتل کیا گیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے والد کے اصلی مداح اور اہل خانہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ سب ایک منصوبے کا حصہ تھا. تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی سے.
عالمی شہرت یافتہ گلوکار مائیکل جیکسن کی موت اینستھیٹک دوا پروپوفول کی زیادہ خوراک لینے کی وجہ سے ہوئی تھی. ان کے ڈاکٹر کونرے مرے کو بعد میں قتل غیر عمد کا مرتکب قرار دیا گیا تھا, لیکن ان کی بیٹی پیرس جیکسن سمجھتی ہیں کہ ان کی کہانی میں بہت کچھ ایسا ہے جو بھی سامنے نہیں آیا. رولنگ اسٹون نامی میگزین کو ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ کئی لوگ ان کے والد کی موت چاہتے تھے اور وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے جیسے شطرنج کی بازی کھیل رہی ہوں. تاہم مائیکل جیکسن کی بیٹی نے اس سلسلے میں کسی فرد کا نام نہیں لیا. 2009 میں مائیکل جیکسن کے انتقال کے وقت پیرس صرف 11 سال کی تھیں.
پاکستان کے معروف دانشور اور صحافی امتیاز عالم نے پاکستانی ٹیلی ویژن کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے جس میں ادارے نے اپنی 2 خواتین میزبانوں تنزیلہ مظہر اور یاشفین جمال کو معطل کیا ہے. ان دونوں کو پی ٹی وی انتظامیہ نے ایک نجی چینل پر جا کر ادارے میں جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات کے بارے میں بات کرنے پر معطل کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکہ کے دورے کی دعوت دی ہے۔ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں سربراہان نے اتفاق کیا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سنیے عبید ملک سے۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں انڈیا اور امریکہ کے درمیان مستحکم شراکت داری، معیشت اور دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ انڈیا کو ایک حقیقی دوست اور دنیا بھر میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سعودی عرب میں حکام نے 16 افراد کو دہشت گردی کے شعبے میں گرفتار کیا ہے، جن میں 13 پاکستانی شامل ہیں۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اس وقت سربین کا آغاز کرتے ہیں امریکہ کی خبر سے۔ نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج کئی اور صدارتی حکم ناموں یا ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر رہے ہیں، جن میں سیکیورٹی کو بڑھانے اور مخصوص ممالک کے لوگوں پر ویزے کی پابندی لگانے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اس سلسلے میں میکسیکو اور امریکہ کے درمیان دیوار تعمیر کرنے کے حوالے سے فیصلے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل بتانے کے لیے اس وقت واشنگٹن سے ہمارے ساتھ براہ راست ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائی ہمارے ساتھ ہیں، موجود ہیں۔ برجیش، اس پر بات کرتے ہیں تو یہ پہلے بتائیے کہ یہ جو سرحد پار سے یعنی میکسیکو سے لوگوں کی امریکہ آنے پر پابندی عائد کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس، تازہ ترین کیا ہے؟
جی دیکھیں، فی الحال جو ہمیں معلومات حاصل ہوئے ہیں ان کے مطابق آج دوپہر میں ایک سرکاری فرمان پر ڈونلڈ ٹرمپ دستخط کریں گے، جس میں وفاقی فنڈز کو دیوار بنانے کے لیے استعمال کرنے کی بات ہے۔ اس کے تحت کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کے ملازموں کی تعداد میں اضافے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی اس کے تحت امریکہ میں جنہیں ہم یہاں سینکچری سٹیز کہا جاتا ہے، جہاں مقامی انتظامیہ نے بغیر کاغذات کے رہ رہے افراد کو وفاقی اہلکاروں کے حوالے کرنے سے انکار کیا ہوا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے وہ ایک فرمان جاری کر سکتے ہیں۔ ان شہروں میں جو سینکچری سٹیز ہیں، نیو یارک، سان فرانسسکو، لاس اینجلس، شکاگو جیسے شہر ہیں، اور وہاں کے جو میئرز ہیں انہوں نے اس کے خلاف کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں دیوار اور بغیر دستاویز کے رہ رہے لوگوں کو واپس ان کے ملکوں میں بھیجنا ٹرمپ کی انتخابی مہم کا سب سے بڑے وعدوں میں سے تھا، اور اس میں کچھ لچیلا پن دکھایا ہے انہوں نے، خاص طور سے کہ دیوار کا پیسہ کون دے گا اور جو بچے یہاں بڑے ہوئے ہیں ان کے مستقبل کا کیا ہوگا، لیکن وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کر رہے ہیں۔
اچھا، تو ساتھ یہ بھی، ویزوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کچھ مسلمان ممالک کے لیے ویزوں کو محدود کر دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟
دیکھیے، یہ بات بھی انہی ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت ہو رہی ہے۔ فی الحال یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے کہ اس پر وہ آج دستخط کریں گے یا کل۔ اس کے تحت جو امریکی میڈیا کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں، وائٹ ہاؤس کی طرف سے رسمی طور سے نہیں کچھ کہا گیا ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ 5-6 مسلم ممالک، خاص طور سے سیریا، عراق، ایران، سوڈان، صومالیہ، یمن، جہاں ان کے لفظوں میں شدت پسندی کا خاصا سامنا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں سے ریفیوجیز اور ویزا پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ کچھ رپورٹوں میں 10 ملکوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کانگریس کے کچھ ممبران نے انتخابات سے پہلے اس میں افغانستان اور پاکستان کا بھی نام لیا تھا، لیکن فی الحال رسمی طور پر کسی لسٹ کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پورے ریفیوجی پروگرام کو ہی 4 مہینے کے لیے روکنے کی بات ہو سکتی ہے۔ سیریا سے آنے والوں پر تو طویل المدت کے لیے روک لگ سکتی ہے، اور ایسے مائگرنٹس پر بھی روک لگنے کی بات ہو رہی ہے جن پر آنر کلنگ سے جڑے معاملوں میں ملوث ہونے کے الزام ہو۔
اچھا، ویسے برجیش، مختصراً بتائیں کہ ویسے یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا ان سے واقعی کوئی کمی واضح ہوگی امیگریشن میں، یا پھر یہ ایک طرح سے یہ اعلان ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہوگا؟
دیکھیے، کافی حد تک ان کے پورے انتخابی مہم کا یہ سب سے بڑا پیغام تھا۔ میں نے جو امریکہ اور میکسیکو سے لگے سرحد ہیں اس کا پورے علاقوں کا دورہ کیا، اور وہاں کے جو لوگ ہیں رہنے والے اور سرحد کی دونوں طرف، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے ابھی ہی کافی کمی آ چکی ہے، اور باڑے لگے ہوئے ہیں پہلے ہی سے جنہیں فینس کہتے ہیں۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک دم بالکل پختہ دیوار بنائیں گے، لیکن جو وہاں کے اہلکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ٹھان لی ہے، خاص طور پر جو روزی روٹی کے لیے سرحد پار کرنا چاہتے ہیں وہ ہر حال میں کوشش کریں گے, جان پر کھیل کر کوشش کریں گے, لیکن ہاں ایک ڈومیسٹک جو پیغام دیں گے کہ جو میں نے کہا وہ کر کے دکھایا اور میں ہوں جو ملک کو بالکل محفوظ رکھنے والا امیدوار ہوں اور اس پر میں تعمیل اس اپنے وعدوں پر عمل کر رہا ہوں.
اچھا, اور یہ جو ووٹر فراڈ پہ تحقیقات کرنے کا انہوں نے اعلان کیا, یہ کیا معاملہ ہے؟
دیکھیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے ٹرمپ باہر نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. انہوں نے آج صبح ٹویٹ کیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر ہوئے ووٹر فراڈ کی تفتیش کا حکم دے رہے ہیں. ٹرمپ آپ کو یاد ہوگا الیکٹورل کالج کے ووٹس کے ذریعے جو یہاں کے آئین میں صدر منتخب کرنے کا طریقہ ہے جیت کر آئے ہیں, لیکن جو پاپولر ووٹس یا کل ووٹوں کی تعداد ہے اس میں ہلری کلنٹن کو ان سے 30 لاکھ ووٹ زیادہ ملے ہیں. اور لگتا ہے یہ بات جیسے کہ ٹرمپ کے گلے نہیں اتری ہے اور وہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ یہ ووٹر فراڈز کی وجہ سے ہوا, لیکن اس کا ثبوت نہ تو وہ دے پائے ہیں نہ ہی وائٹ ہاؤس کے جو ترجمان ہیں ان سے بار بار پوچھا گیا کہ ثبوت کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے کچھ پرانی رپورٹیں ہیں ان کے مطابق ان کے پاس یہ ہیں, جبکہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ جن لوگوں نے وہ پرانی رپورٹیں لکھی تھیں بعد میں انہوں نے ہی کہا کہ نہیں ہم اب اس سے ہم ہی نہیں رکھتے ہیں, ہم اس پر ہماری رائے بدل چکی ہے, سو یہ ووٹر فراڈ اس طرح کا نہیں ہے. ساتھ ہی ہر ممالک جتنے بھی یہاں کی ریاستیں ہیں وہاں سے جو خبریں آئیں ان میں کسی طرح کی ووٹر فراڈ کے وہاں کے جو مقامی اہلکار تھے ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی تھی.
چلیں دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھاتے ہیں. واشنگٹن سے برجیش اپادھیا آئے ہم سے بات کرنے کا, بہت بہت شکریہ. اور اس معاملے میں میں نے پھر بات کی واشنگٹن ڈی سی کے علاقے میں واقع سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری سے. ان سے اس بات پر بات کی کہ کئی چند مسلمان ممالک پر بھی ویزے کی پابندیاں لگیں گی. میں نے ان سے پہلے تو یہ پوچھا کہ صدر ٹرمپ امیگریشن کے بارے میں اعلانات کر رہے ہیں تو کیا ان میں مزید قانون سازی کی ضرورت ہوگی یا پھر امریکی صدر اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے ہی پالیسی بدل سکتے ہیں؟
بالکل, اس میں امریکن جو روایات ہیں اس میں یقیناً جو پریزیڈنٹ کو غیر معمولی اختیارات بھی ہیں اگرچہ ان پہ پابندی ہوتی ہے چیک اینڈ بیلنس فرام کانگریس اینڈ فرام اور سپریم کورٹ کے ذریعے, لیکن یقیناً امریکن پریزیڈنٹ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بے شمار احکامات جاری کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ چیلنج ہو جائیں یا وہ بدل دیے جائیں وہاں پہ کانگریس میں یا سپریم کورٹ میں. تو اس لحاظ سے جو امیگریشن کے بارے میں جو آج بات آ رہی ہے سارے تقریباً میڈیا میں کہ یہ میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پہ دیوار بھی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور کچھ مخصوص ممالک سے لوگ آتے ہیں امیگریشن کے لیے ان پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں اور ریفیوجی جو مہاجرین کے آمد کو عارضی طور پر روکنا چاہتے ہیں.
اچھا, ویسے جو اب تک جو سامنے آئی ہیں معلومات اس بارے میں کہ صدر ٹرمپ امیگریشن پر کے بارے میں جو اعلان کریں گے جو ایک پالیسی تبدیلی سامنے آئے گی, تو یہ جو اقدامات ہیں کیا واقعی اس سے امیگریشن میں امیگریشن پر حقیقی طور پر فرق پڑے گا؟
دیکھیں میرا خیال یہ ہے دو چیزیں ہو رہی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور ان کے ایڈمنسٹریشن کا پہلا اندیا تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ جو انہوں نے انتخابی مہم کے دوران وعدے کیے ہیں وہ وعدوں کو بالکل یاد رکھ رہے ہیں اور ان وعدوں پہ جتنی تیزی سے اور جلدی سے وہ عمل درآمد کرا سکیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو سیریز اب ایگزیکٹو آرڈرز کی آ رہی ہے وہ اسی لیے آ رہی ہے, نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ امیگریشن کا مسئلہ بہت ہی بڑا ایک قومی سطح پہ تناؤ کا مسئلہ ہے ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے درمیان, تو اس پہ انہوں نے بڑا واضح ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم امریکہ کو وائٹ ہونا چاہیے, امریکہ فرسٹ ہونا چاہیے اور یہ جو امیگرینٹس ہیں اسپیشلی ساؤتھ امریکہ سے لیٹن امریکہ سے اور مسلمان ملکوں سے یہ ہمارے یہاں پوری فضا کو خراب کر رہے ہیں, تو وہ ان پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں. اب اس سے ڈسٹربنس کتنی ہوتی ہے عارضی طور پہ تو یقیناً مسئلے ہوں گے, لیکن ایک لانگ ٹرم میں ہم دیکھیں طویل مدت میں تو امیگریشن کے ذریعے ہی تو امریکہ کی آبادی بڑھ رہی ہے.
جی,
تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی بے پناہ اثر پڑے گا, لیکن عارضی مدت کے لیے بے شمار خاندانوں کے میں مسائل پیدا ہو جائیں گے.
اچھا, جیسے آپ نے کہا بھی کہ امریکہ تو خود ایک امیگرنٹس کا ملک ہے, تو اس وقت جو امیگرنٹس پر پابندی کی حمایت بڑھ رہی ہے کچھ حلقوں میں, تو کیا اس کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں دہشت گردی کے خوف کے عوامل ہیں یا پھر اقتصادی وجوہات ہیں؟
دہشت گردی تو میرا خیال ایک فیئر فیکٹر کو، خوف کے عنصر کو زیادہ بلند کرنے کے لیے ہے. زیادہ تر تو اقتصادی سوال زیادہ ہے، معاشی سوال زیادہ بڑا ہے کہ بعض لوگوں کا، بعض تھنک ٹینکس کا، پالیسی میکرز کا، ان کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ امیگرنٹس جو آتے ہیں ان کے نتیجے میں خود امریکہ کے جو وائٹ باشندے ہیں یا امریکہ کے جو بھی سٹیزن ہیں ان کو روزگار نہیں ملتا. جبکہ دوسرا تجزیہ یہ ہے کہ خود یہ جو بہت ہی معمولی جابز ہوتے ہیں، بہت ہی کم اجرت کے جابز جو ہوتے ہیں، ان کے لیے امیگرنٹس ہی زیادہ بہتر ہے، امریکن شہری اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کا تجزیہ یہ ہے کہ چونکہ ہم امریکہ فرسٹ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کو دوبارہ اگین بڑا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر ہم امیگریشن پہ پابندی لگائیں گے یا اس پہ چیک اینڈ بیلنس کریں گے تو الیگل امیگریشن ہی آئیں گے کہ جو بہت بڑا بوجھ ہو سکتے ہیں ان کے خیال میں، اور ہم یہاں معیشت کا جو پہیہ ہے زیادہ بہتر طریقے سے رواں ہو سکے گا. تو یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس کے دونوں طرف دلائل ہیں، اور یہ ڈیبیٹ میرے خیال امریکن سوسائٹی میں ضرور چلتی رہے گی.
اچھا ڈاکٹر زاہد بخاری، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خاص طور پر چند مسلمان ممالک کے لیے ویزے پالیسی کو محدود کرنے کی بات کی ہے اور جو اعلان کرنے جا رہے ہیں، تو یہ امریکہ کے ایک جو سیکولر ریاست ہونے کی جو شناخت ہے اس کے لیے کیا یہ ایک آئینی چیلنج سمجھا جائے گا کہ ایک مذہب اور ایک شناخت کی بنیاد پر ان لوگوں کو روکا جا رہا ہے؟
اس میں ایسا ہے کہ میں پھر ایک دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. یعنی امریکہ میں روزویلٹ کے زمانے میں، دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں، تو امریکہ نے جاپنیز جو شہری تھے، جاپنیز امریکن، اور کچھ یعنی زیادہ تر شہری تھے، کچھ گرین کارڈ ہولڈر تھے، ان سب کو یہاں کیمپ تھے ان میں بند کر دیا تھا، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران، یہ سوچ کے کہ یہ ایک حملہ آور ملک سے تعلق ہے ان کا اور یہ جاسوس ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ بش کے زمانے میں، بش جونیئر کے زمانے میں، سپٹمبر 11 کے بعد 25 ممالک پہ اس طرح کی پابندی لگی تھی، جو بڑا مشہور پروگرام ابھی اوباما صاحب نے جاتے جاتے اس کو اسکریپ کیا، وہ این سی ایئر کا پروگرام تھا. اس میں 25 میں سے 24 ممالک مسلمان تھے. تو یہ اسے مذہب کے نام پہ تو نہیں کہیں گے، یہ اسے سیکورٹی کے نام پہ کہیں گے اور خدشات کے نام سے کہیں گے. تو ایک تو یہ کہ تاریخی طور پہ یہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے اگر یہ 6 ممالک پہ پابندی لگا رہے ہیں، لیکن شاید مذہب کا نام استعمال نہ کریں حکم نامے میں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یقیناً یہ چیز جو ہے وہ غیر معمولی حالات میں امریکہ میں ہوتی رہی ہے، لیکن امریکہ میں سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہوتا رہا ہے، رائے عامہ نے بھی چیلنج کیا ہے. اس وقت ممکن ہے رائے عامہ اس کے حق میں ہو، لیکن امریکہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن اصولوں کا پرچار کیا جاتا ہے، ہیومن رائٹس کا، سول رائٹس کا، سارے مذاہب کو برابر ٹریٹ کرنے کا، ہنگامی حالات میں ان اصولوں کو پشے پش ڈال دیا جاتا ہے اور کسی نہ کسی ایک گروپ کے خلاف، کسی ایک گروہ، ایتھنک گروہ کے خلاف، مذہب کے خلاف کاروائی ہوتی ہے. وہ ہنگامی حالات دور ہو جاتے ہیں، پھر پوری کی پوری قیادت اس پہ معذرت کرتی ہے اور کہتی ہے نہیں، ہمیں اپنے ویلیوز کو بحال رکھنا چاہیے. تو یہ پوری 250 سال کی ہسٹری یہی بتاتی ہے کہ یہاں ہنگامی حالات میں جو سارے جو بنیادی جو ویلیوز ہیں یا بنیادی حقوق ہیں ان کو معطل کر دیا جاتا ہے اپنے سیکورٹی کے نام پہ، اور پھر اس کے بعد معذرت کر کے پھر اپنا سفر جاری رکھا جاتا ہے.
یہ تھے امریکہ میں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد بخاری. نئے امریکی صدر نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ ان 2 گیس پائپ لائن منصوبوں کو آگے لے کر چلیں گے جن پر دیگر اعتراضات کی وجہ سے کئی سالوں سے کام رکا ہوا ہے. میں نے ماحولیاتی امور کی محقق اور ویلز میں سینٹر فار آلٹرنیٹیو ٹیکنالوجیز کی سوبیا کپاڈیا پر اس سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ جو 2 گیس پائپ لائن منصوبوں کی تعمیر کی صدر ٹرمپ حمایت کر رہے ہیں، یہ منصوبے ہیں کیا؟
یہ جو 2 پائپ لائنز ہیں یہ امریکہ کی انرجی ریکوائرمنٹ کے لیے آئل کی گیس پائپ لائنز ہیں جو کہ ٹرانسپورٹ کر رہی ہیں انرجی انفراسٹرکچر کے ذریعے فیول، تاکہ زیادہ سے زیادہ امریکن پاپولیشن کو اس کا فائدہ اٹھا ہو سکے.
تو یہ اگر ایسا ہے تو ان منصوبوں سے ماحول کو کسی قسم کے خطرات کی نشاندہی کیا کی گئی ہے؟
جی بالکل، کیونکہ ان کی جو روٹنگ ہو رہی ہے وہ کچھ بہت ہی نیچرل لینڈسکیپ بیچ میں سے ہو رہی ہے, جس میں ایک بہت لارج بہت بڑے پیمانے کا واٹر ریزرویئر ہے, جس کو لیک جو ایک لیک بنتی ہے اس کے نیچے سے یہ نکال رہے ہیں, جس کے بہت سارے انوائرمنٹل کنسرنز ضرور موجود ہیں. ساتھ ہی اس کے حوالے سے اس کی کنسٹرکشن, پائپ لائن کی کنسٹرکشن اور جو ایمیشنز ہیں کاربن ایمیشنز, ان سب کے حوالے سے بھی بہت سارے کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے ڈفرینٹ ایکسپرٹس میں کی رائے میں اور ڈفرینٹ رپورٹس کے اندر.
اچھا, جو اس پہ مقامی سطح پر کافی سارے اس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں, احتجاج ہوا ہے ان کی تعمیر پہ, تو جو ماحولیات کے ماہرین ہیں, جو انوائرمنٹل ایکسپرٹس ہیں, ان کی نظر میں ان گیس پائپ لائن سے کیا وہی خطرات ہیں جن کی نشاندہی مقامی مظاہرین کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں؟
جی, مور اور لیس تقریباً سملر ہیں ان کے جو کنسرنس آ جاتے. سب سے بڑا جو کنسرن مقامی جو رہائشی ہیں ان کا ہے, وہ اس جگہ کی لیز, اس جگہ کی اونرشپ اور اس جگہ کی بلانگنگ کا ہے, کیونکہ وہ نیٹو امریکن کی یہ لینڈ ہے, تو لینڈ کے بھی بڑے ایشوز ہیں ان ایڈیشن ٹو دا کلائمیٹ کنڈیشنز, جو کلائمیٹ کنسرنس موجود ہیں. ایکسپرٹس کے کہنے کا جو سب سے زیادہ کنسرن ہے یا سب سے زیادہ جس کو وہ اظہار کرتے ہیں, وہ پانی کی جو ریسورسز ہیں, واٹر ریسورسز کی پولوشن, بیکاز ایز دا کانسیکوینسز آف کنسٹرکشن آف دس پائپ لائن.
اچھا,
کے حوالے سے یہ کافی زیادہ ایکسپرٹس کنسرن شو کرتے ہیں.
اچھا, تو وہ آلودہ ہو جانے کا خطرہ ہے جو پانی کے وہاں
انڈر گراؤنڈ واٹر. اچھا جی, بالکل.
اچھا, تو یہ لیکن اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کو ان لوگوں نے منتخب کیا ہے جو اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی آتے دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ صدر بھی ایسے ہی اقدامات کریں گے پھر, تو وہ بھی اپنی جگہ ایک طرح سے درست ہے, ان کے انتخابی وعدے ہیں اور لوگوں نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, تو پھر کیا ان پالیسیوں پر, ان اقدامات پر اتنی مخالفت, کیا یہ پھر مناسب ہوگا آپ کے خیال میں؟
دیکھیں, یہ معاملہ جو ہے ابھی کا نہیں ہے. 2015 کے اندر ایکس پریزیڈنٹ اوباما نے اس پائپ لائن کے جتنے بھی کنسرنس تھے, جتنی بھی ایکٹیویسٹ موومنٹ تھیں, اس کو انہوں نے شیلف کر دیا تھا آن دا بیسس آف دا ویری فیکٹ کہ اس کے گریو کنسرنس تھے بوتھ ٹوورڈز دا کمیونٹی اینڈ ٹوورڈز دا انوائرمنٹ. اینڈ ریسنٹلی آپ نے فالو اگر کیا ہوگا تو 2016 کے اندر بھی اور 2017 کے اندر ایک بھی بڑی بڑی کامیابی آئی تھی کہ جس کے اندر یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ یہ دوبارہ سے, یہ پائپ لائن دوبارہ سے نہیں بنے گی. اگر تو ایک پالیسی کنٹینیوشن ہوتی ہے, اگر پریزیڈنٹشپ کسی بھی ملک کی, وہ ایک دم سے آپ ہر صبح اٹھ کے آپ ایک نیا ارادہ نہیں کر لیتے, تو اس لحاظ سے یہ ایک ٹھیس ضرور پہنچی ہے ان ساری موومنٹ کو جو پچھلے 4-5 سالوں سے چل رہی تھی اور بہت ایکٹیولی پچھلے 3-4 سالوں سے چل رہی تھی, اس کے لیے کافی کنسرن شو ہوا ہے. اور ایز اے کلائمیٹ چینج ایکٹیوسٹ, میرے لیے بھی بہت بڑا کنسرن ہے کہ اگر امریکی پالیسی جو پچھلے سالوں سے کام کر رہی تھی اور اب ایک دم سے ایک نئے ٹرن اوور پہ وہ آ جائے گی اور ایک نیا اپروچ لینا شروع کر دے گی, تو آئی ڈونٹ نو کہ جتنی بھی اچیومنٹ اب تک کی ہوئی ہے, جس کے اندر کاربن ایمیشن کو کنٹرول کرنے کی بات ہے, گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہیں, تو اس کا مستقبل کیا ہوگا.
یہ تھی ماحولیاتی امور کی محقق سوبیا کپاڈیا. ادھر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج کے گھر میں 10 سالہ کم سن گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کے واقعے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا ہے کہ گھروں میں کام کرنے والے بچوں کے تحفظ کے لیے کسی قانون کا نہ ہونا قابل افسوس ہے. اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس از خود نوٹس کی سماعت کے دوران کہا کہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمارے قانون میں گھروں میں کام کرنے والے بچوں کے لیے کوئی تحفظ موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت کو اس معاملے میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بچے کہاں سے آتے ہیں اور ان بچوں کو نوکریاں کون دلواتا ہے. انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم آسمان جہانگیر کا کہنا تھا کہ بدقسمتی ہے کہ اس مقدمے میں ایک ایسا شخص بھی ملوث ہے جو عدلیہ کا حصہ ہے اور اس میں ملزمہ جو کہ اڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ ہیں کی ضمانت ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب ایسے مقدمے میں راضی نامے کو مسترد کر دیا گیا ہے تو پھر ان میں ملزمان کو دی گئی ضمانتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اس مقدمے میں نئی دفعات لگانے کا بظاہر کوئی حکم تو جاری نہیں کیا، تاہم عدالت عظمیٰ کا کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کم سن بچی پر ہونے والے تشدد کے مقدمے میں نئے جرائم کی قانونی دفعات کا اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ ادھر اسلام آباد پولیس نے کم سن طیبہ پر ہونے والے تشدد کے مقدمے میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق اپنی حتمی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 10 سالہ طیبہ کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ اڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی خان تشدد کے 18 گھنٹے بعد بھی گھریلو ملازمہ کو علاج معالجے کے لیے ہسپتال لے کر نہیں گئے۔ اس واقعے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی خان کی خدمات واپس لے لی تھیں اور ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
کرکٹ میں پاکستان سپر لیگ 2017 دو ہفتے دور، لیکن تیاریاں عروج پر۔ 2017 کے ایڈیشن میں دو کھلاڑیوں کے لیے ریپلیسمنٹ ڈرا ہوئی ہے، جس میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے انگلینڈ کے آل راؤنڈر معین علی کی جگہ اب آسٹریلوی کرکٹر بریڈ ہوچ کو سائن کیا ہے، جبکہ پشاور زلمی نے بنگلہ دیش کے تمیم اقبال کی جگہ انگلینڈ کے آل راؤنڈر سمیت پٹیل کو سائن کیا ہے۔ ٹورنامنٹ کے اختتام کی جانب جب تمیم اقبال بنگلہ دیش چلے جائیں گے تو سمیت پٹیل ان کی جگہ لیں گے۔ انگلینڈ کے سابق ٹیسٹ بولر رچرڈ ایلنگورتھ پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کی امپائرنگ کریں گے۔ ایلنگورتھ نے 1992 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کی نمائندگی کی تھی اور فی الحال وہ آئی سی سی کے ایلیٹ پینل آف امپائرز میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ سری لنکن امپائر رینمور مارٹینیز، سری لنکا کے ہی روشن مہنامہ، پاکستان کے احسن رضا، شہزاب رضا، احمد شہاب، راشد ریاض، آصف یعقوب اور محمد انیس بھی امپائرنگ کریں گے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں اس سال کے پہلے ٹینس گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ آسٹریلین اوپن میں امریکی سیرینا ولیمز نے برطانیہ کی یوہانا کونٹا کو بآسانی اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے، جہاں وہ کل کروشیا کی مرجانا لوچیچ بارونی کی مد مقابل ہوں گی۔
And Williams rolls on. And she has a record 23 Grand Slam singles titles in her...
ادھر مردوں میں روجر فیڈرر کینیڈا کے تھرڈ سیڈ میلو سراؤنک کو 3 سٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر آسٹریلین اوپن کے سیمی فائنل میں جا پہنچے۔ اس سے پہلے بلغاریہ کے گریگور دیمتروف بھی سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن کو سٹریٹ سیٹس میں شکست دے چکے ہیں۔ اور تقریباً 20 سال بعد کسی جاپانی کو سومو ریسلنگ کا سب سے بڑا اعزاز یوکوزونا ملا ہے۔ 30 سالہ کیسنو ساتو کو یہ اعزاز سال کا پہلا ٹورنامنٹ جیتنے پر ملا ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبداللہ فاروقی سے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل متنازع غرب اردن پر اسرائیلی بستیوں کی تعمیر پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ اس کی تفصیل جو سنے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے فرحت جاوید سے۔
نوکریوں اور تجارت کے حکم ناموں کے بعد اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو کے ساتھ سرحدی دیوار اور امیگریشن پر کڑی شرائط لاگو کریں گے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو کے دیا نامی ہوٹل میں 2 بم دھماکوں اور فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 28 افراد ہلاک اور 7 صحافیوں سمیت 50 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر نئی یہودی بستی کی تعمیر کے اعلان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہالینڈ کی حکومت نے ترقی پذیر ممالک میں اس قاطع عمل کے لیے قائم امدادی اداروں میں امریکی حصہ ختم ہونے کے بعد بین الاقوامی فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ معروف امریکی گلوکار مائیکل جیکسن کی اکلوتی بیٹی پیرس جیکسن نے کہا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے والد کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ادھر سعودی عرب سے یہ اطلاعات ہیں کہ دہشت گردی کے شعبے میں 16 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جس میں سے 13 پاکستانی ہیں اور 3 سعودی ہیں۔ حکام کے مطابق ان کا سنیچر کو جدہ میں ہونے والے واقعے سے بھی تعلق ہے، جس میں 2 خودکش بمباروں نے سعودی پولیس کی کارروائی اور چھاپے کے دوران اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے بات کی سعودی عرب کے امور اور سیاست پر گہری نظر رکھنے والے صحافی راشد حسین سے۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بن یامن نتن یاہو نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے پر 2500 مکانات پر مشتمل مزید یہودی بستیاں تعمیر کریں گے، اور اس بیان کے ساتھ ہی انہوں نے اس منصوبے کی منظوری دے دی، جبکہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے پر نئے مکانات کی تعمیر کے اعلان کی مذمت کی اور ایسے یک طرفہ عمل کو امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ اعلان امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصب صدارت کو سنبھالنے کے 4 دن بعد سامنے آیا۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے مغربی کنارے پر مکانات کی تعمیر کی مخالفت کی، جو ان کے دور حکومت میں امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں بگاڑ کی ایک اہم وجہ بنا، مگر اب امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات کا وعدہ کیا۔ یہ بستیاں بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی ہیں، جبکہ اسرائیل اسے تسلیم نہیں کرتا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ خطے میں قیام امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی تازہ کوشش ہے۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے رکن وسیل ابو یوسف نے اسرائیلی اقدام کی شدید مذمت کی
ہے۔ ہم ان تمام بستیوں کو غیر قانونی سمجھتے ہیں اور ان کو ہٹایا جانا چاہیے۔ سیکیورٹی کونسل کی متعدد قراردادوں اور ایک حالیہ قرارداد میں بھی بستیوں کی تعمیر کو بین الاقوامی اتفاق رائے سے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے متفقہ حمایت کی ضرورت ہے، اور ہم کبھی بھی اس حکومت کے فلسطینی عوام کے لیے جرائم اور جارحیت کی حمایت نہیں کریں گے۔
سن 1967 میں اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضے کے بعد سے یہاں تعمیر ہونے والی 140 بستیوں میں 500,000 کے قریب یہودی آباد ہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ اسرائیل کی جانب سے ایسا دوسرا اعلان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف اشارہ دیا تھا کہ وہ یہودی بستیوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے ان بستیوں کے حامی اہلکاروں کو اسرائیل کے لیے اپنا سفیر بھی مقرر کیا ہے۔
عبید ملک تفصیل بتا رہے تھے اس خبر کی کہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے کہ غرب اردن پر وہ مزید تعمیر کریں گے، جاری رکھیں گے۔ اور معاف کیجیے گا، یہ رپورٹ ہم نے پہلے چلا دی تھی۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جدہ والی کہانی، سعودی عرب والی کہانی پر ہم آپ کو سنوائیں گے ایک انٹرویو۔ سعودی عرب سے اطلاعات ہیں کہ دہشت گردی کے شعبے میں 16 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جس میں سے 13 پاکستانی بھی ہیں۔ حکام کے مطابق ان لوگوں کا سنیچر کو جدہ میں ہونے والے واقعے سے بھی تعلق تھا، جس میں 2 خودکش بمباروں نے سعودی پولیس کی کارروائی اور چھاپے کے دوران اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ اس پر میں نے بات کی سعودی عرب کے امور اور سیاست پر گہری نظر رکھنے والے صحافی راشد حسین سے۔
دیکھیے، 69 پاکستانیوں کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے مقید ہیں سعودی عرب میں۔ اب یہ مختلف ادوار میں پکڑے گئے ہیں، یہ ایک ویو نہیں ہے پکڑے جانے کی۔ یہ ساری خبر جو اس وقت باہر آئی ہے، اس کی وجہ کچھ یوں ہوئی ہے کہ ایک خاتون بھی پکڑی گئی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور یہ جدہ میں النسیم کا جو ایریا تھا وہاں پکڑی گئی ہیں، اور ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ یہ ایک بڑی اچمبے کی خبر تھی کہ ایک پاکستانی خاتون دہشت گردی کے حوالے سے سعودی عرب میں پکڑی گئی، لیکن اگر آپ اس کو ذرا عمیق طریقے سے دیکھیے گا، گہرائی میں دیکھیے گا، تو وہ خاتون ایک سعودی شہری کی بیگم ہے۔ چنانچہ ان کے گھر پہ چھاپا پڑتا ہے، ان کے گھر میں ان کے شوہر موجود ہوتے ہیں، وہاں سے فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا، وہ خاتون بھی گھر میں تھی، وہ ان صاحب کی بیگم ہے۔ چنانچہ ان خاتون کی اپنی کوئی پوزیشن انڈیپینڈنٹ ویسی نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی میں انوالو تھی، چونکہ ان کے شوہر بھی انوالو تھے، چنانچہ ان کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انوالو تھی۔ اور جب انہیں پکڑا گیا تو ان کے ساتھ 14-15 اور مزید لوگوں کو گرفتار کیا گیا جب انٹروگیشن ہوئی ہوتی ہے ان سے ان کے شوہر سے, اور ان 14-15 پاکستانی ان میں بھی شامل ہیں. اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان صاحب کی بیگم پاکستانی تھیں تو ان کے ملنے جلنے والوں میں پاکستانیوں کی یقیناً ایک بڑی تعداد تھی, اور چونکہ یہ سعودی تھے اس لیے پاکستانی انہیں استعمال بھی کرتے ہوں گے مختلف چیزوں میں, آگے کرتے ہوں گے. چنانچہ عین ممکن ہے کہ وہ سارے کے سارے پاکستانی کسی نہ کسی طرح سے ان سے انوالو ہوں.
لیکن یہ جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پاکستانیوں کو, ان کا پاکستان کے کن علاقوں یا کن تنظیموں سے تعلق ہے, اس بارے میں کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں کیا؟
دیکھیے کچھ کہا نہیں گیا ہے بنیادی طور پر. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے انڈیویجول کیریکٹرز تھے. مثال کے طور پہ یہ خاتون کا جو سر نیم ہے وہ بلوچی ہے, اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کا بلوچستان سے تعلق ہو ان خاتون کا. لیکن پھر بات وہی ہے کہ کیا یہ خاتون بذات خود دہشت گردی میں مبتلا تھی یا ان کے شوہر اس میں انوالو تھے اور اس کی وجہ سے یہ تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ پکڑے گئے ہیں دو مختلف ویوز میں وہ دہشت گردی میں انوالو تھے. ان میں سے ایک کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ جدہ میں اپنے آپ کو خودکش بمبار کی حیثیت اس کی تھی اور وہ کسی وقت اڑانے کی پلاننگ کر رہا تھا اور اس کو انہوں نے چھاپا مار کر پکڑا. وہ لوگ مختلف تنظیموں سے یقیناً کہیں نہ کہیں سے وابستہ شاید پاکستان میں بھی ہوں, اگرچہ کہ اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. اور یہاں بھی وہ ایسے لوگوں سے یقیناً ٹچ میں تھے جو دہشت گردی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب میں, اور ان پر چھاپا مارا گیا, ان کو پکڑا گیا. لیکن وہ اس ویو کا حصہ نہیں ہے. وہ اس سے پہلے گزشتہ جون جولائی میں یہ کہانی ہوئی تھی, اس وقت پکڑا گیا تھا. تو یہ جو 69 کی فگر اس وقت دی جا رہی ہے وہ صرف ابھی کی نہیں ہے, ابھی تو شاید 15-16 پاکستانیوں کو پکڑا گیا ہے.
جی
یہ 69 لوگوں
کہا جا رہا ہے کہ 16 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں سے 13 پاکستانی ہیں اور 3 سعودی ہیں.
جی یہ اس وقت ہوا ہے, لیکن جو 69 کی فگر ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کہ جون جولائی گزشتہ سال پکڑے گئے.
یہ تھے راشد حسین جو سعودی عرب میں گرفتاریوں پر بات کر رہے تھے. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایران سے متصل سرحدی شہر تافتان میں 400 سے زائد شیعہ زائرین واپسی کے منتظر ہیں. ان زائرین کا کہنا ہے کہ شدید سردی میں تافتان میں مناسب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کی واپسی کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ زائرین عراق اور ایران میں مذہبی مقامات کی زیارت کے بعد تفتان پہنچے ہیں. ان میں کوئٹہ کا ذوالفقار علی بھی شامل ہے. انہوں نے فون پر بتایا کہ وہ ایک ہفتے قبل ایران سے تفتان پہنچے تھے. ان کا کہنا تھا کہ تفتان میں اس وقت مجموعی طور پر 400 کے قریب زائرین ہیں جو کہ کوئٹہ اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے لیے واپسی کے منتظر ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جو کہ واپسی میں تاخیر کی وجہ سے پریشانی اور مشکلات سے دوچار ہیں.
کربلا سے ایران سے ہو کر آئے ہیں, پچھلے ایک ہفتے سے ہم لوگ یہاں پہ ہیں. ہمارے جانے کا کوئی بندوبست نہیں, ہم لوگ یہاں سے اردی میں تڑپ رہے ہیں. بوڑھے بچے عورتیں سب لوگ یہاں پہ ہیں, اور کھانے پینے کا کچھ انتظام بھی نہیں ہے, ہمارے پاس خرچہ بھی نہیں رہا ہے.
ذوالفقار علی نے بتایا کہ تفتان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی رہائش کے لیے مناسب انتظامات بھی نہیں. ان کا کہنا تھا کہ تفتان میں موجود اکام نے پہلے انہیں بتایا تھا کہ ان کو 23 تاریخ کو روانہ کیا جائے گا, لیکن 23 تاریخ کو ان کی روانگی نہیں ہوئی. روانگی نہ ہونے کے خلاف زائرین نے گزشتہ روز احتجاج بھی کیا, جس پر اکام نے آج انہیں روانہ کرنے کی یقین دہانی کرائی, لیکن آج بھی ان کو روانہ کرنے کے لیے انتظام نہیں کیا گیا. انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ زائرین کی فوری واپسی کے لیے انتظام کیا جائے.
ہم حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد گھر پہنچا دیا جائے. یہاں پہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ, کراچی سے تعلق رکھنے والے اور باقی دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں, ہم آخر یہاں کب تک رہیں؟
تفتان بلوچستان کے ضلع چاغی میں ایران سے متصل سرحدی شہر ہے. یہ شہر کوئٹہ کے مغرب میں اندازاً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. پاکستان سے بذریعہ روڈ ایران اور عراق جانے والے زائرین تفتانی سے ایران میں داخل ہوتے ہیں اور واپسی کے لیے اسی راستے سے کوئٹہ آتے ہیں. کوئٹہ اور اس سے متصل ضلع مستونگ کے علاقے میں زائرین پر حملوں کے بعد انہیں سخت سیکورٹی میں کوئٹہ استفتان لے جایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے واپس کوئٹہ لایا جاتا ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ زائرین کے تحفظ کے پیش نظر ان کو قافلوں کی شکل میں لایا اور لے جایا جاتا ہے، جس کے باعث کبھی کبھار ان کی روانگی میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بلوچستان قدرتی گیس سے مالا مال ہے، لیکن سوئی گیس سے محرومی کا سوال ایک عرصے سے اٹھ رہا ہے۔ اب وہاں ایل پی جی پلانٹس کے بھی اس لیے بند پڑے ہیں کیونکہ مالکان کے مطابق اب تک کوئی صوبے میں ایک بھی پلانٹ کو مستقل کوٹا نہیں دیا جا رہا۔ مزید تفصیل سنیے کوئٹہ سے ہمارے ساتھی خدائے نور ناصر کی اس رپورٹ میں۔
صوبہ بلوچستان میں ایل پی جی کے صرف دو پلانٹس ہیں، وہ بھی کوئٹہ میں، لیکن مالکان کے مطابق یہ پلانٹس گزشتہ دو سال سے بند پڑے ہیں۔ احمد علی آغا ان میں سے ایک پلانٹ کے مالک ہیں، کہتے ہیں انہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم پر دو سال سے محض 18 میٹرک ٹن ایل پی جی دی جا رہی ہے۔
ہم نے اسٹے لیا ہوا ہے کہ ہمیں 18 کے بجائے وہ ہمارے جو حق ہے، ہمیں 300 میٹرک ٹن جو شروع میں ملتا تھا ہمیں وہ دیا جائے۔ کچھ ایسی کمپنیاں بھی ہیں جس کو ڈیلی 100 میٹرک ٹن، 80 میٹرک ٹن ڈیلی پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 100 میٹرک ٹن نہ دیا جائے، ہمیں ڈیلی 18 میٹرک ٹن دیا جائے۔
کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود نہ صرف مالکان کو مالی تاوان بھگتنا پڑ رہا ہے بلکہ ان پلانٹ سے منسلک سینکڑوں مزدور بھی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں سے چند ایک شہروں کے علاوہ کہیں پر بھی سوئی گیس میسر نہیں، اور ان شہروں کے لوگ ایل پی جی پر ہی انحصار کرتے تھے، لیکن اب یہ بھی میسر نہیں۔ بلوچستان میں یہ تاثر عام ہے کہ صوبے سے نکلنے والی گیس کا سب سے زیادہ فائدہ دیگر صوبے لے رہے ہیں۔ صوبے کے بعض سیاستدانوں کی بھی یہی رائے ہیں۔ سینیٹر عثمان کاکڑ:
ہمارے 80% علاقے جو ہیں وہ گیس سے محروم ہیں۔ سینیٹ میں بار بار ہم لوگوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا ہے، ہم لوگوں نے اس میں موشن بھی جمع کیا ہے، کال اٹینشن بھی ہم لوگوں نے جمع کیا ہے۔ گیس سارے یہاں پہ جو ہیں پنجاب اور اسلام آباد کے حکمرانوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، جو ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔
لیکن بعض سیاستدان پچھلے ادوار کی وفاقی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بلوچستان کی عوام قدرتی گیس سے محروم رہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر برائے بندرگاہ اور جہاز رانی میر حاصل بزنجو:
یہ کلیتم فیڈرل گورنمنٹ کی آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے کرمنل نیگلیجنس تھی فیڈرل گورنمنٹ کی کہ انہوں نے نہیں دی۔ پھر ہمارے زمانے میں قسم سوراب، مستونگ، کلات، ان علاقوں میں فیڈرل گورنمنٹ کی مدد سے ہم نے گیس پرووائڈ کی، مگر اب فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ آنے والے 3 سال میں بلوچستان کے جتنے مین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ گیس پرووائڈ کیا جائے گا۔
بلوچستان قدرتی وسائل سے تو بھرا پڑا ہے، لیکن یہی وسائل اس کے باسیوں کو راحت دینے کی بجائے کوفت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ ایک عرصے سے جاری شورش کی بنیاد بھی صوبے کو نظر انداز کیے جانے کی شکایت ہے۔ ماضی میں رونا گیس کا تھا، تو اب تکلیف ایل پی جی کی ہے۔ خدائے نور ناصر، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اسی بارے میں ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے بات کی پاکستان کے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی سے۔ ان سے یہی پوچھا کہ بلوچستان کے اکثر علاقے اب بھی نہ صرف قدرتی گیس بلکہ ایل پی جی سے بھی محروم ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
پاکستان میں گیس بلوچستان میں سب سے پہلے ڈسکور ہوئی اور پورے پاکستان نے اس گیس کو استعمال کیا۔ بدقسمتی سے بلوچستان کا رقبہ بہت بڑا ہے، آبادی بہت پھیلی ہوئی ہے، حالانکہ جو گورنمنٹ کی جو ابھی پالیسی ہے اس کے تحت فی کنزیومر 2.5 لاکھ روپیہ کمپنی خرچ کرتی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو رقم ہو وہ صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کو دینی پڑتی ہے۔ تو جو بڑے شہر تھے ان کے درمیان ڈسٹنسز بہت زیادہ ہیں، اور جو کمپریشن اور جو پائپ لائنز چاہیے اس پر بے پناہ رقم، یعنی اربوں میں وہ رقم درکار ہے۔
یعنی پاکستان بھر میں گیس فراہم کرنے کے لیے وسائل ہیں لیکن بلوچستان کے لیے نہیں ہے۔
نہیں، میں نے کہا نا کہ یہ حکومت، یعنی کمپنی جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپیہ فی کنزیومر خرچ کرتی ہے۔ پنجاب کے اندر صرف 50,000 فی کنزیومر دیا جاتا ہے، تو 5 ٹائمز ایکسپینڈیچر کمپنی کرنے کو تیار ہے، لیکن جو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ آبادی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کو ہم ابھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جس کے ذریعے ایل پی جی ایئر مکس پلانٹس جو ہیں وہ بلوچستان کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں جہاں گیس نہیں ہے وہاں مہیا کیے جائیں گے.
اچھا کیا پورے بلوچستان میں کوئی ایک ایسا ایل پی جی پلانٹ ہے جسے ایک مستقل کوٹا حاصل ہو؟
نہیں, کوٹا ہی نہیں ہوتا, گیس مہیا کی جاتی ہے صارفین کو, تو وہ کوٹا سے ہی آئے گی. حکومت کا کام ہوگا کہ ان کو ایل پی جی مہیا کرے اور وہ اس کو خرچ کریں. آج ایل پی جی ڈی ریگولیٹڈ ہے, کوئی صارف بھی ایل پی جی چاہے بلوچستان میں ہو کسی اور صوبے میں ہو لے کر استعمال کر سکتا ہے, اس کی کوئی شارٹیج نہیں ہے.
کوئٹہ میں جو ایل پی جی مالکان ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں صرف 18 میٹرک ٹن ایل پی جی جو ہے وہ دی جا رہی ہے, جبکہ پنجاب اور سندھ میں اگر آپ دیکھیں وہاں ایک دن میں 30 سے 50 میٹرک ٹن تک ایل پی جی دی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟
جہاں تک ایل پی جی ایئر مکس پلانٹس کا ایشو ہے وہاں پر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنی بھی ایل پی جی چاہیے ہوتی ہے مہیا کی جاتی ہے. جو شاید آپ نے ذکر کیا ہے یہ ان ایل پی جی فلنگ کمپنیز کا ہے جو بازار سے ایل پی جی لے کر اور وہ سلنڈرز کو فل کرتے ہیں اور صارفین کو دیتے ہیں.
بلوچستان کے لوگوں میں جو احساس محرومی ہے جس کی کئی ساری وجوہات ہیں, کیا اس طرح کے اقدامات سے وہ آپ کو کم ہوتا نظر آ رہا ہے؟
جی بالکل, اگر آپ عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کریں گے تو احساس محرومی بھی دور ہو جائے گا. لیکن کچھ ذمہ داریاں صوبائی حکومت کی بھی بنتی ہیں. اس وقت جو گیس بلوچستان کو دی جاتی ہے 83% چوری ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک بنیادی حقیقت ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے.
یہ تھے پاکستان کے پٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں وزیر اعظم کے خاندان سے متعلق پاناما لیکس دستاویزات کے بارے میں درخواستوں کی سماعت کرنے والی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے والد میاں شریف کی وارثی جائیداد کی تقسیم کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. عدالت نے وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز شریف یا مریم صفدر کے وکیل سے کہا ہے کہ اگلے 2 روز میں اس کی تفصیلات عدالت میں جمع کروائیں تاکہ حقائق تک پہنچنے میں مدد مل سکے. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ان درخواستوں کی سماعت شروع کی تو وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز شریف کے وکیل شاہد حامد نے سپریم کورٹ کے دائرہ سماعت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ ان کی موکلہ عام شہری ہیں اور یہ کوئی مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے, اس لیے مریم نواز شریف کا معاملہ سپریم کورٹ کے دائرہ سماعت کے قانون کے تحت نہیں آتا. بینچ میں موجود جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ان کی موکلہ پر الزام ہے کہ وہ وزیر اعظم یا نواز شریف کی نمائندہ یعنی فرنٹ مین تھی, اس لیے بادی النظر میں ان کی موکلہ کے خلاف دائر درخواستوں کو سنا جا سکتا ہے. بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ عدالت پاناما لیکس سے متعلق دائر کی گئی درخواستوں کو پہلے ہی قابل سماعت قرار دے چکی ہے. عدالت نے مریم نواز شریف کے وکیل سے استفسار کیا کہ انہوں نے اپنی موکلہ کی طرف سے عدالت میں جمع کروائے گئے جواب میں اپنے دستخط کیوں کیے ہیں, جس پر شاہد حامد کا کہنا تھا کہ انہیں اس کا مجاز بنایا گیا تھا اس لیے انہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں. سماعت کے دوران مریم نواز شریف کے وکیل نے اپنی موکلہ کا بیان بھی عدالت میں پڑھ کر سنایا, جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں ہے اور بیرون ممالک جائیداد ان کے بھائیوں کی ہے. ان درخواستوں کی سماعت میں وقفے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان درخواستوں کی سماعت میں ہونے والی پیش رفت کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور ان کے بچوں کی طرف سے جعلی دستاویزات تیار کی جا رہی ہیں.
ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈاکیومنٹس نہیں لے کے آئے, آج عدالت نے کہہ دیا ہے کہ اب تک ساری ڈاکیومنٹس ہم نے دیے ہیں. اب یہ ذرا ڈاکیومنٹس جو دے رہے ہیں ان میں ذرا دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے, کہ یہ بنتی جا رہی ہیں, یہ مینوفیکچر ہوتی جا رہی ہیں. قطری خط آج وہ بھی عدالت میں آئے, 5 ممبر کو آتا ہے اور 7 ممبر کو جو ڈیکلریشن ہوتی ہے جس میں مریم ہوتی ہیں, جس میں دونوں بچے ہوتے ہیں حسن حسین, اس میں نام ہی نہیں ہے قطری کا. اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جس طرح اسٹیمپ پیپر 2011 میں ایک مریم کے نام سے وہ اسٹیمپ پیپر ملتا ہے مارچ میں اور فروری میں وہ بھرا جاتا ہے, ایک مہینہ پہلے. تو یہ سارے جو ڈاکیومنٹس کا سلسلہ ہے یہ آ رہا ہے, یہ بنتا جا رہا ہے.
ان درخواستوں کی سماعت کے دوران بینچ میں موجود جسٹس گلزار احمد نے مریم نواز شریف کے وکیل سے استفسار کیا کہ میاں شریف کی وفات کے بعد ان کی جائیداد کا کیا بنا, جس پر شاہد حامد کا کہنا تھا کہ جائیداد کے بارے میں خاندان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ان درخواستوں کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ میں شامل جسٹس عظمت سعید نے مریم نواز کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کی موکلہ لندن فلیٹس کی بینیفیشل ہے, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ٹرسٹی ہے, تاہم اس بارے میں کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے جا رہے. ان درخواستوں کی سماعت کل پھر ہوگی. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ان تین سرکاری پروسیکیوشن افسران کے خلاف انکوائری کے بعد کارروائی کی جائے گی جنہیں چند روز پہلے تھائی لینڈ میں خواتین کو ہراساں کرنے کے الزام میں پاکستان واپس بھیج دیا گیا تھا. پشاور سے عزیز اللہ خان.
تینوں افسران کی محکمہ پراسیکیوشن میں کچھ عرصہ پہلے تعیناتی کی گئی تھی اور انہیں امریکی پروگرام کے تحت تربیت فراہم کرنے کے لیے تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک بھیجا گیا تھا. اعلی حکام نے بتایا کہ تھائی لینڈ کے ہوٹل میں ان پر الزام عائد کیا گیا کہ تینوں افسران نے ہوٹل کے سوئمنگ پول میں خواتین کی تصویریں لینا چاہیں. ذرائع نے بتایا کہ ہوٹل انتظامیہ تینوں افسران کے خلاف مقامی سطح پر کارروائی کرنا چاہتی تھی لیکن انہیں پاکستان واپس بھیج دیا گیا. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ان افسران نے وہاں خواتین کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی. خیبر پختونخوا میں ڈائریکٹریٹ آف پراسیکیوشن سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق دو ماہ پہلے یعنی گزشتہ سال نومبر میں 25 پراسیکیوشن افسران کی گریڈ 17 میں تعیناتی کے احکامات جاری کیے گئے تھے اور ان افسران نے اس سال جنوری میں ہی حاضری دی تھی. ان افسران کو امریکہ کے محکمہ جسٹس کی جانب سے تربیت فراہم کرنے کے لیے تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک بھیجا گیا تھا. محکمہ داخلہ کے حکام نے بتایا کہ ان تینوں افسران کے خلاف انکوائری کے بعد محکمانہ کارروائی کی جا سکتی ہے اور چونکہ یہ ان دنوں پروبیشن پیریڈ میں تھے اس لیے انہیں نوکری سے برخاست بھی کیا جا سکتا ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور اب ذکر کرتے ہیں بھارت کا, جہاں پانچ ریاستوں میں انتخابی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں. پولنگ کا سلسلہ 4 فروری سے شروع ہو جائے گا اور مارچ کے پہلے ہفتے تک جاری رہے گا. ان انتخابات سے معلوم ہو جائے گا کہ ملک میں سیاسی ہوا کس رخ جا رہا ہے. حکومت کی جانب سے بڑے نوٹ بند کیے جانے سے لوگ ناراض ہیں یا نہیں, اور وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت میں کوئی کمی آئی ہے یا نہیں. سنیے دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ.
ووٹ دینے چل رے بھیا, ووٹ دینے چل, ووٹ دینے چل رے بھیا, ووٹ دینے چل.
ایک زمانہ تھا کہ انتخابی مہم کے دوران جگہ جگہ نعرے بازی ہوا کرتی تھی, بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے تھے, سڑکوں پر, مکانوں کی چھتوں پر جہاں بھی نگاہ جاتی بینر, پوسٹر اور جھنڈے ہی نظر آتے تھے. لیکن الیکشن کمیشن کی عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے اب پرچار کا طریقہ ہی بدل گیا ہے. اب سڑکوں پر کہیں شور شرابہ سنائی نہیں دیتا, لیکن آپ جیسے ہی ریڈیو یا ٹی وی چلائیں گے سیاسی جماعتیں اپنے وعدے دہراتی ہوئی نظر آئیں گی. اتر پردیش میں سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی کی بہوجن سماج پارٹی خود کو ایک ایسی جماعت کے طور پر پیش کر رہی ہے جو ریاست میں امن و قانون قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. پارٹی کا الزام ہے کہ حکمران سماج وادی پارٹی کے دور میں امن و قانون کی صورتحال بہت خراب ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ سماج وادی پارٹی اس الزام کو مسترد کرتی ہے. ریاست کے نوجوان وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کا دعویٰ ہے کہ ان کے دور اقتدار میں تیز رفتار ترقی ہوئی ہے اور ان کا کام خود بول رہا ہے. بی جے پی کی انتخابی مہم میں بھی براہ راست اکھلیش یادو کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بی جے پی ترقی کے وعدے پر ووٹ مانگ رہی ہے.
دیش مودی جی کے نیتریتو میں آگے بڑھ رہا ہے اور اتر پردیش جاتی گت راجنیتی کے چلتے دن پہ دن پچھڑ رہا ہے.
بھئے لوٹ اتیاچار نہیں چاہیے ایسی سرکار.
پنجاب میں ڈرگز کا استعمال اور بدعنوانی اہم انتخابی موضوع ہیں. وہاں کانگریس کیپٹن امریندر سنگھ کی قیادت میں الیکشن لڑ رہی ہے۔ پنجاب اور گوا میں عام آدمی پارٹی بھی اقتدار کے مضبوط دعوے داروں میں شمار کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر پارٹیوں کے مداح خود بھی اپنے گانے بنا کر پوسٹ کر رہے ہیں۔ گوا کے بھائی اور بہنوں ابھی اچھے دن آنے والے ہیں، مودی چے باشن آئیکن دسلے گوئی کارا کام کوری ناستانا۔ یہ انتخابات ایک منی جنرل الیکشن کی طرح ہیں، اور ان کے نتائج سے یہ پہلا واضح پیغام ملے گا کہ ملک میں بڑے نوٹ بند کرنے کا فیصلہ ایک بڑی سیاسی غلطی تھی یا ایک ماسٹر سٹروک۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور اب یہ سنیے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر میں چائنیز نیو ایئر یا نئے چائنیز سال کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد ہوئی ہے۔ محمد کاظم کی رپورٹ شروع ہوتی ہے ایک سوتی جھلک سے۔
یہ چینی موسیقی بج رہی ہے گوادر پورٹ میں منعقدہ ایک تقریب میں، جو کہ نئے چینی سال کی مناسبت سے منعقد کی گئی۔ اس تقریب کے حوالے سے گوادر کے سینئر صحافی بہرام بلوچ کا کہنا تھا۔
چین میں سال نو کے آغاز پر ایک تقریب کا اہتمام گوادر پورٹ کو آپریشن کرنے والی کمپنی سی او پی ایچ سی کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی او پی ایچ سی کے چیئرمین جانگ باؤ جنگ نے کہا کہ سال نو کا آغاز گوادر پورٹ کی ترقی کے لیے ایک نیا عزم ہے۔ گوادر پورٹ کی ترقی اس شہر کی ترقی کے ساتھ پورے خطے کی ترقی کا سنگ بنیاد ہے۔
گوادر پورٹ کو چین کے حوالے کرنے اور چین پاکستان اقتصادی راداری کے دیگر منصوبوں کے آغاز کے بعد چینی ماہرین اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد گوادر میں مقیم ہے۔ اس تقریب میں چینی باشندوں کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ پاکستانی سرکاری حکام اور گوادر کے شہریوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر بلوچی میں بھی گیت پیش کیے گئے۔ بلوچی گیتوں کے علاوہ اردو میں بھی نغمے پیش کیے گئے۔ بہرام بلوچ نے بتایا کہ اس تقریب کی سیکورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں شمائلہ جعفری، لندن میں ہماری اسٹوڈیو مینیجر تھیں کیٹی ولسن، اور اسلام آباد میں تھے اسرار الحق۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عنبر خیری کو اب اجازت دیجیے۔ آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے فرحت جاوید سے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو کے ساتھ سرحدی دیوار اور افریقہ اور مشرق وسطی کے چند ممالک سے امیگریشن پر کڑی شرائط لاگو کرنے کا حکم نامہ جاری کریں گے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کے مقامی ہوٹل میں دو بم دھماکوں اور فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے پر نئی یہودی بستی کی تعمیر کے اعلان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کویت کی حکومت نے شاہی خاندان کے ایک فرد سمیت 7 قیدیوں کو قتل کی منصوبہ بندی اور غیر قانونی طور پر اسلحہ رکھنے کے جرم میں پھانسی دے دی ہے۔ ہالینڈ کی حکومت نے ترقی پذیر ممالک میں اسقاط حمل کے لیے قائم امدادی اداروں میں امریکی حصہ ختم ہونے کے بعد بین الاقوامی فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔